الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم محترم حاضرین معزز سامعین اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی بخشی صحت بخشی عافیت عطا فرمائی اپنے گھر کی حاضری سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے اور ذوالحج کا مبارک مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا بہت ہی عظمت والا تقدس والا برکت والا عظمت شان والا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ بھی حد سے زیادہ بابرکت ہیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند اور محبوب ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں ابھی آپ حضرات نے سماعت فرمائیں، جمعے کے دن بھی ہمارا یہی موضوع تھا، یہی مضمون تھا کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا یسر۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے قسمیں اٹھائی ہیں فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، تو یہ تمام تر قسمیں اسی موسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہی جو 10 راتیں ہیں ذوالحج کے مہینے کی، شروع کی 10 راتیں ایسی مبارک ہیں، عظمت والی ہیں، تقدس والی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہیں کہ ان راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو فجر کی قسم اٹھائی، والفجری، قسم ہے فجر کی۔ فجر کا وقت کائنات کی ہر چیز پر ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، ایک تازگی بخشتا ہے، اور صبح آنے کے ساتھ ہر چیز میں ایک نئی زندگی ہوتی ہے، ایک نیا اس کے اندر گویا کہ رخ ہوا کرتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں صبح کا وقت یہ سب سے زیادہ بابرکت وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے لیے برکت وہ صبح سویرے نازل کی گئی ہے۔ تازہ دم صبح سویرے جاگنے والے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت کلام پاک کرنے والے، اور دن کا آغاز عبادت سے کرنے والے اپنے لیے رزق حلال کی فراوانیاں کر لیتے ہیں۔ کوئی موقع تھا جس میں آپ کی لخت جگر نور نظر آپ کی صاحبزادی صبح فجر بعد آرام کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئیں تو آپ نے جگایا، فرمایا بچی جاگ جاؤ، یہ وقت سونے کا نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں تقسیم ہوتی ہیں، یہ برکتوں کا رحمتوں کا سمیٹنے کا وقت ہے۔ تو فجر کا وقت بہت ہی مبارک وقت ہے، دن کا آغاز ہے، پوری کائنات کو ایک نئی تازگی ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ والفجری وليال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔ حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحج کے مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہیں، مقدس اور محترم راتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ وواعدنا موسى 30 ليلة واتممها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ملاقات کا وعدہ فرمایا تھا، 30 راتیں گزر گئیں اعتکاف کر کے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جب وقت آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 راتیں مزید اور بڑھا دیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں کا اضافہ یہی 10 ذوالحج کی ابتدائی راتیں تھیں، جب 40 تعداد پوری ہو گئی پھر اللہ پاک نے شرف ملاقات نصیب فرمایا۔ دن بھی مبارک ہیں، راتیں بھی مبارک ہیں، ان دنوں کے اندر عبادات جو انجام دی جائیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند ہے۔ جمعے کے دن وہ احادیث ہم نے بیان کی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے تمام تر دنوں میں سب سے زیادہ افضل ترین دن اگر ہیں تو وہ یہی 10 دن ہیں جو ذوالحج کے شروع کے 10 دن ہیں۔ راتوں کے اندر تمام تر راتوں میں سب سے افضل ترین رات تو شب قدر ہے، اور دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن فرمایا کہ وہ ذوالحج کے شروع کے 10 دن ہیں، اور ان میں بھی اعلیٰ اور عرفا افضل اور اکمل وہ دن ہے تو وہ عرفے کا دن ہے، 9 تاریخ جو ذوالحج کی بنتی ہے، جس میں فرمایا کہ یہ یوم المغفرہ ہے، بخشش کا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ جس کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی اور خلاصی عطا فرماتے ہیں, اس سے زیادہ بڑھ کر کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے اور منا، عرفات، مزدلفہ تسلسل کے ساتھ یہ اپنے ایام حج کے جو پانچ دن ہیں ترتیب وار وہ جاری اور ساری تھے. آپ منا میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے رو رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے آخر میں عرفات میں بھی اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، آہو زاری کر رہے تھے. اور پھر عرفات سے جب پلٹ کر آتے ہیں مزدلفہ، جہاں بالکل کھلے آسمان تلے حجاج رات گزارتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، سارا کھلا میدان ہے. اس میدان میں لاکھوں کا مجمع، بس اپنی چٹائی بچھائی اور بسیرا کیا. اس رات بھی آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگا رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اور رو رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. مانگتے مانگتے آپ دعا کے آخر میں ہنس دیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھا کرتے تھے، نوٹ کیا کرتے تھے. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ آپ تو رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے اور دعا کے اختتام پر بے ساخت آپ ہنسنے لگے. وجہ پوچھی گیا، رسول اللہ دعا تو آپ رو رو کے مانگ رہے تھے اور دعا کے ختم پر آپ ہنس رہے تھے. فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش مانگی، اور منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا رہا مانگتا رہا، اپنی امت کے لیے بخشش مانگتا رہا، یہاں تک کہ جب مزدلفہ کی رات ہوئی یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے میں نے دست سوال دراز کیا اور اپنی امت کی بخشش مانگی. ایسے گڑ گڑا کر مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی بخشش فرما دی. جب میری امت کی بخشش کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا تو فرمایا کہ میں نے ابلیس کو دیکھا کہ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا اور مٹی اٹھا اٹھا کر میں سر پر ڈال رہا تھا. اس کا یہ منظر دیکھ کے میری ہنسی چھوٹ گئی کہ حق اس کا بول بالا ہو گیا اور باطل اس کا منہ کالا ہو گیا. کہ جب میری امت کی بخشش کا اللہ پاک کی طرف سے اعلان اور خوشخبری آ گئی تو ابلیس اپنا سر پیٹ رہا ہے، جس طرح کوئی اپنا سینہ پیٹتا ہے، ماتم کرتا ہے، اپنے آپ کو نوچتا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی گویا کہ ظلم و تشدد کرتا ہے. تو فرمایا کہ ابلیس سے بھی یہ میری امت کی بخشش گویا کہ اس کو ہضم نہ ہوئی، اپنا سر پیٹنے لگا اور مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پر ڈال رہا تھا کہ یہ کیا ہوا. تو فرمایا کہ اس کی حالت دیکھ کر میری ہنسی چھوٹ گئی کہ الحمدللہ میری دعا قبول ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ کی التجائیں، آپ کی فریادیں، تو یہ ذلحج کا مہینہ مبارک مقدس اور عرفہ کا دن. فرمایا کہ حاجی جب روئے زمین سے جمع ہو کر میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما لیتے ہیں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک. یہ وقوف کا وقت ہے جس میں اللہ کے بندے فرزندان توحید اللہ کے آگے لبیک کی صدایں بلند کرتے ہیں، آہو زاری، گڑ گڑانا. اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے وہ منظر دکھایا. آپ سب کو بھی اللہ پاک ہم سمیت زندگی میں بے شمار حج اور عمروں کی سعادتیں نصیب فرمائے. ایک عجیب منظر ہوتا ہے میدان عرفات میں، ہر ایک ہی لباس میں، ایک ہی پوشاک میں، ایک ہی انداز، ایک ہی صدائیں، اور بالکل دنیا مافیہ سے بے خبر انسان جب وقوف کرتا ہے، اپنے خیموں سے باہر نکل جاتا ہے، کھلے آسمان تلے کھڑا ہے قبلہ رخ ہو کر، بالکل دنیا مافیا سے بے خبر، اور اس وقت خود بخود ایک کیفیت انسان کی بنی ہوئی ہوتی ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے. اور پھر جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اکثر و بیشتر گروپ کی شکلوں میں بھی اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، آہو زاری، فریادیں اور رونا، مچلنا، اللہ تعالیٰ کے آگے بل بلانا، گڑ گڑانا. اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے سارے بندے کیا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں، یا رب آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں، آپ سے بخشش کے امیدوار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا. بندوں کی طرح مخاطب ہو کے اعلان فرماتے ہیں کہ بندو، آج کے دن تم سمندر کے جھاگ کے برابر، بارش کے قطروں کی تعداد کے بکثرت، ریت کے ذرات کی بقدر، اور درختوں کے پتوں کی مانند بھی گناہوں کی کثرت کی تعداد میں اپنے گناہوں کے انبار لاؤ گے، بخشے بخشائے ہو کر واپس جاؤ گے. تو یہ یوم المغفرہ، یہ بھی اسی ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر نویں تاریخ کو اللہ پاک نے رکھا ہے. اور ایک بزرگ ہمارے فرما رہے تھے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں اسلام کی تمام تر عبادتیں انجام دی جا سکتی ہیں. کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، روزہ رکھنا چاہے تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے. تو نماز تو پڑھتے ہی ہیں ہم، تلاوت کرے، عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، صدقہ خیرات کرے، ہمدردی اور خیر خواہی کرے، حسن سلوک کرے، تمام تر معاملات کرے. قربانی بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے، حج بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے. دین اسلام کی تمام تر عبادتیں اس ایک مہینے میں اگر انسان کرنا چاہے تو تمام عبادتیں اس مہینے میں جمع ہو سکتی ہیں. تو یہ بڑا ہی برکت والا, عظمت و تقدس والا مہینہ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ایام الدنیا, دنیا کے تمام تر دنوں میں سب سے افضل ترین دن اگر ہیں تو وہ ایام العشر, ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں. فرمایا کہ ان دنوں کے اندر کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو دیگر ایام کی عبادت سے حد سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, جہاد جو ان دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں کیا جائے وہ بھی؟ فرمایا کہ ہاں, اس سے بھی بڑھ کر ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے, الا یہ کہ کوئی شخص راہ خدا میں نکلا ہو جان اور مال لے کر, اور اپنی جان کی بھی بازی لگا دی, مال کی بھی بازی لگا کہ جام شہادت نوش کر گیا ہو دوسرے دنوں میں, تو وہ تو ان دنوں میں عبادت کی افضلیت سے وہ آگے بڑھ گیا, لیکن شہادت کا جام پینے کے علاوہ دیگر جو بھی عبادات ہوں, بھلے وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کیوں نہ ہو, تو فرمایا کہ ان دنوں میں عبادت, بھلے وہ روزہ ہو, نماز ہو, زکوٰۃ ہو, قربانی ہو, حج ہو, کوئی بھی تلاوت کلام پاک ہو, نفلی عبادتیں ہوں, کوئی بھی عبادت ہو, فرمایا کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. یہ دن اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں بندوں کو نوازنے کے لیے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے رجب کا مہینہ, رجب کا چاند نظر آتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, یا اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک بنا اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما. دعائیں شروع ہو جاتی تھیں, استقبال رمضان شروع ہو جاتا تھا, پھر دعائیں کرتے کرتے اہتمام کے ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھ کر اپنے آپ کو رمضان کے لیے پہلے سے تیار کر لیا کرتے تھے, عادی بنا لیا کرتے تھے, بکثرت آپ روزے رکھتے تھے شعبان میں. ہوتے ہوتے رمضان المبارک آیا, رمضان نصیب ہوا, روزے, تراویح, تلاوت, عبادت, پھر آخری عشر آیا, اعتکاف کی عبادت, پھر اس میں طاق راتیں آئیں, شب قدر جیسی عظیم الشان رات اللہ پاک نے رکھی. تو فرمایا کہ اس فریضہ صوم, روزے کے فریضے کی تکمیل اللہ پاک نے رمضان المبارک کے ساتھ رکھی. رکھنے کے فوراً بعد اللہ پاک نے عید الفطر کی خوشی مسلمانوں کو عطا فرمائی کہ تم نے میری ایک فرض کی ہوئی عبادت, روزے کی عبادت کو مکمل کیا, پورے مہینے تم نے روزے میں گزار لیا, اب مہینہ پورا ہونے کے بعد خوشی مناؤ, عید الفطر اللہ پاک نے عطا فرما دی. شوال کی پہلی تاریخ یہ عید الفطر ہے, شوال, ذیقعد اور ذیلحج, یہ تین, الحج اشہر معلومات, فرمایا کہ حج کے اپنے مخصوص مہینے ہیں, دیگر دنوں میں حج کی عبادت انجام نہیں دی جا سکتی, مخصوص تاریخ ہے, مخصوص لمحات ہیں, مخصوص وقت ہے, اس کے علاوہ آگے پیچھے انسان وہی سارے ارکان حج کرے گا کچھ بھی فائدہ نہیں. الحج اشہر معلومات, شوال, ذیقعد اور ذیلحج کے یہ دن, یہ حج کے مہینے ہیں, 2 مہینے اور 10 دن. فرمایا کہ یہ شوال کا چاند نظر آیا, اللہ پاک نے شوال کی پہلی تاریخ کو مسلمانوں کے لیے عید اور جشن کا دن بنا دیا کہ تم نے روزے کی عبادت کی تکمیل کی ہے, اور شوال ہی کے ساتھ حج کے مہینے کا آغاز فرما دیا. شوال, ذیقعد اور ذیلحج, یہ 3 مہینے جو اشہر الحج کہلاتے ہیں, حج کے مہینے. تو رمضان کی روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی فوراً اللہ پاک نے اگلی عبادت کو جوڑ دیا کہ اب آگے آنے والا فریضہ حج, اس کے لیے اگر کوئی شخص احرام باندھنا چاہے تو شوال سے اس کے لیے حج کا احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے. پہلے وقتوں میں سفر لمبے لمبے ہوتے تھے, مہینے لگتے تھے, قافلے چلتے تھے, مہینوں کا سفر ہوتا تھا, تو اگر کوئی شعبان میں, رمضان میں حج کی نیت سے احرام باندھے تو اس احرام سے حج ادا نہیں ہوتا تھا. حج کا مہینہ چونکہ شوال سے شروع ہوتا ہے تو شوال کا چاند نظر آتے ہی حاجی کے لیے اجازت ہوتی تھی کہ اگر وہ اس احرام کو باندھ لے اور اسی احرام سے وہ پہنچتے پہنچتے جب حرم پہنچے گا جا کر حج کرے تو یہ اس کا احرام یہ حج کے لیے ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اس فریضے کی تکمیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حج کے فریضے کا استقبالیہ اشہر الحج اس کو جوڑ دیا. شوال گزرا, ذیقعد گزرا, ذیلحج آیا, ذیلحج کے اندر اللہ پاک نے یہ 10 دن مبارک رکھ دیے. ان مبارک ایام کے اندر راتیں بھی مبارک, دن بھی مبارک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن اتنے مبارک ہیں کہ شروع کے 9 دن, ان میں اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزہ اجر و ثواب میں پورے ایک سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. فرمایا کہ راتیں بھی اتنی مبارک ہیں کہ ان راتوں میں کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت اس قدر عظمت والی ہو جاتی ہے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت انجام دی ہو. تو یہ دن بھی مبارک, راتیں بھی مبارک, یہ ایام شروع ہو گئے, ہوتے ہوتے ایام تشریق آئیں گے, اور پھر 9 تاریخ جو ذوالحج کی بنتی ہے جس میں حجاج حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے. 9 تاریخ ذوالحج کے دن وقوف عرفہ, یہ حج کا رکن اعظم ہے, اس کی ادائیگی جس نے کر لی گویا کہ اس کو حج مل گیا. باقی آگے پیچھے اس کے دیگر فرائض اور واجبات ہیں حج کے, لیکن رکن اعظم, ریڑھ کی ہڈی, بنیادی ستون حج کا وہ وقوف عرفہ ہے کہ میدان عرفات میں زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان انسان اگر پہنچ گیا احرام کی حالت میں حج کی نیت سے تو اس کو نے حج پا لیا. تو 9 تاریخ کو حج کا فریضہ انجام دے لینے کے فوراً بعد اللہ تعالی نے اگلے دن 10 تاریخ کو مسلمانوں کو پھر جشن کا دن دے دیا, عید کا دن دے دیا, خوشی کا دن دے دیا کہ آج پھر تم نے ایک فریضہ انجام دیا اور اس کے لیے روئے زمین کے چپے چپے سے چل کر آئے ہو, مشقت برداشت کر کے آئے ہو. اس میں سرمایہ بھی لگتا ہے اور بدنی تھکاوٹ مشقت حد سے زیادہ انسان کے کس بل نکل جاتے ہیں, انسان کی ہڈیاں چرخچو ہو جاتی ہیں. ایسا دیوانگی کا سفر ہے کہ انسان جب چلتا ہے, عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو, چند دن کے اندر ہی اپنی پنڈلیاں خود ہی دبا رہا ہوتا ہے, پنڈلیوں میں درد, ٹانگوں میں درد, جسم میں ایسی تھکاوٹ, چلنا ہی چلنا ہے, چلنا ہی چلنا ہے, چلنا ہی چلنا ہے. اس عبادت کو اللہ پاک نے چلنے کے ساتھ مختص کیا, طواف کرو چلتے رہو, اپنے آپ کو تھکاؤ, صفا مروا کی سعی ہے دوڑتے رہو, چلتے رہو, چلتے رہو, چلتے رہو. مینا جانا ہے چل چل کے جاؤ, عرفات جانا ہے چل چل کے جاؤ, جانا ہے چلنا ہے یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, پورا انسان گویا کہ اس کی چولہے ہل جاتی ہیں. تو یہ ایک تھکن والا جس میں بدن بھی تھکتا ہے, مال بھی, سرمایہ بھی بہت بڑا خرچ ہوتا ہے. یہ جانی اور مالی دونوں عبادتیں اس میں مکس ہیں, زکوٰۃ صرف مالی عبادت ہے, روزہ صرف بدنی عبادت ہے, نماز صرف بدنی عبادت ہے, اور یہ حج اس میں بدن اور مال دونوں لگتے ہیں, تب جا کے یہ فریضہ انجام پاتا ہے. اور اس محنت اور مشقت اور مجاہدے کے بعد جب تمام تر آداب کو ملحوظ رکھ کے حاجی واپس پلٹتا ہے, من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق, فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا, تمام تر آداب کو ملحوظ رکھا, نہ اس نے کوئی گالم گلوچ کیا, نہ کوئی بہودہ گفتگو کی, نہ کوئی لڑائی جھگڑا کیا, نہ کوئی فسق و فجور کی باتیں کی, ادب اور احترام کے ساتھ تمام در حج کے فرائض کو انجام دے کر جب وہ واپس پلٹا ہے, فرمایا کہ رجع کا یومی ولدت امہ, ایسا پاک و صاف ہو کہ وہ حج سے واپس پلٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو. تو اس عظیم الشان اسلام کے اہم ترین فریضہ جس پر اسلام کے تمام تر ستونوں کی تکمیل ہو جاتی ہے, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی. مرکزی ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف اور اقرار کرنا, گواہی دینا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف اور گواہی دینا, یہ مرکزی ستون ہے. اس کے بعد 4 اقام الصلاۃ, نماز قائم کرنا, ایتاء الزکاۃ, زکات دینا, صوم رمضان, تیسرا ستون رمضان کا روزہ رکھنا, اور آخری ستون وحج بیت اللہ الحرام, اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرنا. یہ 5 چیزیں مل کر اسلام کی عمارت کامل مکمل تکمیل ہو جاتی ہے. تو حاجیوں نے وہاں وہ عبادت انجام دی, اس کے اگلے دن اللہ پاک نے عید الاضحیٰ, ایک بڑی عید مسلمانوں کو ادا کرنے کے لیے اور خوشی اور جشن منانے کے لیے رکھ دی. عید الفطر میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے, عید الاضحیٰ کے بھی 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور یہ دن کھانے پینے کے, فرمایا کھاؤ پیو مزے کرو, ان دن میں روزہ بھی نہیں رکھو, عبادت نہیں ہے. آج اگر روزہ رکھو گے تو ہماری خلاف ورزی ہے, روزہ رکھنا حرام ہے. عید الفطر میں بھی تم پورے مہینے روزے رکھ کر آئے ہو, بھوکے پیاسے رہے ہو, آج کھاؤ پیو. اور فرمایا کہ یہ جب بقرعید آ جاتی ہے اس میں بھی کھاؤ پیو, اپنی قربانی سے کھاؤ, خود کھاؤ, رشتے داروں کو کھلاؤ, دوست و احباب کو کھلاؤ, اور ضرورت مندوں کو جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو کھلاؤ پلاؤ. یہ کھانے پینے کے ہیں اور رشتہ ازدواج کے تعلقات کو نبھانے کے دن ہیں. اللہ پاک نے اس فریضے کے ساتھ عید الفطر کو جوڑ دیا, اور اس بڑے فریضے کے ساتھ اللہ پاک نے عید الاضحیٰ کو جوڑ دیا. تو یہ فرمایا کہ پورا ایک تسلسل چلتا چلا آ رہا ہے. اور اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے اللہ پاک نے یہ جو مہینہ شروع ہوتا ہے قربانی کرنے والوں کے لیے, مستحب طریقے پر اللہ پاک کی طرف سے مختلف عبادات رکھی گئی ہیں. جب چاند نظر آئے سنت طریقے جب انسان کی پہلی تاریخ پر یا دوسرے دن چاند پر نظر پڑے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ والتوفیق لما یحب ویرضا، جب چاند دیکھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس چاند کو ہمارے پر طلوع فرمانا امن کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، آنے والا مہینہ ہمارے لیے امن کا اور ایمان کا، سلامتی کا گویا کہ پیش خیمہ ثابت ہو، ہمارے لیے خوشخبری لانے والا ہو کہ ہمیں امن بھی نصیب ہو ایمان بھی نصیب ہو، والسلامتی والاسلام، ہمیں سلامتی بھی ملے اسلام بھی ملے، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی تیرا بھی رب پروردگار اللہ ایک ہی ہے، ہم دونوں ایک ہی اللہ کی مخلوق ہیں. تو چاند دیکھنے کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا سنت ہے. اور پھر جو حضرات مرد ہوں یا عورتیں قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے مستحب درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے بال ناخن وغیرہ تراشنا چھوڑ دیں. اور جمعہ کے دن میں میں نے عرض کیا کہ اس میں اصل حکمت حجاج کے ساتھ مشابہت ہے کہ حاجی لوگ جب احرام باندھ لیتے ہیں تو نہ وہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بال کاٹتے ہیں. بالوں کو تراشنا، ناخنوں کو کاٹنا یا ناخنوں کو تراشنا، بالوں کا کاٹنا ممنوع ہو جاتا ہے. ان حجاج کے ساتھ، ان محبوبوں کے ساتھ کہ اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوگا. ان عشاق کے ساتھ اپنی نقل، اپنی شباہت، اپنی نقالی یہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ان بندو بندیوں کے لیے جن کے لیے اللہ پاک نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ہے، جو مالدار ہیں، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ کی فرضیت آتی ہو، عید کے دنوں میں بھی اگر وہ اتنے مال کا مالک ہے تو اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے. مہنگائی کا دور ہے، بڑا جانور نہیں لے سکتا، چھوٹا جانور لے لے، بکرا نہیں لے سکتا، حصہ لے لے، حصہ نہیں لے سکتا، وقف کی قربانی کر لے. کسی نہ کسی نوعیت میں اس فریضے کو، اس واجب کو ضرور بھی ضرور شوق اور ذوق کے ساتھ انجام دے لے. سات سات ہزار، آٹھ آٹھ ہزار، نو نو ہزار میں وقف قربانی آج کل ہو جاتی ہیں، کم از کم انسان اس عبادت کو انجام دے لے. جو نیکی انسان سے بن پڑے وقت کے اوپر اس نیکی کو انجام دے لے. فرمایا کہ قربانی کے جانور میں جتنے بال ہوتے ہیں قربانی کرنے والوں کو اللہ پاک ان بال کی تعداد کے بقدر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بکرے کے بال، گائے کے بال تو ٹھیک ہے، یہ تو دمبا ہے، دمبے کی تو اون ہے، اون تو اور باریک ہوتی ہے، تو جتنی باریک ہے اتنی اور کثرت کے ساتھ ہے، اس کی تعداد اور بڑھ جائے گی. فرمایا کہ اون کے بھی ہر روئے کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں. اور اپنی صاحبزادی سے فرمایا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ فاطمہ اپنی قربانی کے وقت وہاں موجود رہا کرو، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور قربانی کرنے والے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور یہ جانور قیامت کے دن اپنی کھال، بال، خون، حتیٰ کہ اپنے تمام تر اجزاء اور اعضاء کے ساتھ لائے جائیں گے، میزان عمل میں تولے جائیں گے. اور یہ صرف اسی وزن کے ساتھ نہیں آئیں گے جتنا اخلاص ہوگا. حدیث مبارک میں تو آیا کہ ایک کھجور کا دانہ جس نے صدق دل سے دیا، اخلاص کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر بنا کر واپس پلٹائیں گے. ایک کھجور کا دانہ جب احد پہاڑ کے برابر ہے، تو جو انسان اپنی وسعت کے مطابق بکرا، دمبا، گائے کا حصہ، یا مثال کے طور پہ وسعت زیادہ ہے، اللہ پاک نے گائے کرنے کی توفیق دی ہے، پوری گائے، کوئی اونٹ، ایک کے بجائے دس دس قربانیاں لوگ کرتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طرف سے کرتے ہیں، مرحومین کی طرف سے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، تو جو جتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے نیکی میں حصہ لے گا. نیکیاں دو طرح کی ہیں، چھپ کر کرنے والی، کھلم کھلا کرنے والی. جو نیکیاں کھلم کھلا کرنے والی ہوں، دل کے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی مقصود ہو، پھر جتنا بھی موٹا تازہ جانور لائے کوئی ریاکاری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، ان میں سے 63 اونٹ تو خود بنفس نفیس آپ نے اپنے دستے مبارک سے قربان کیے، اور اونٹوں میں لڑائی ہو رہی تھی، ہر اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھ رہا تھا، اور آپ وہ خنجر لیے کھڑے تھے، نہر کرتے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے، نہر کرتے جاتے تھے، اور اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے بڑھتے تھے کہ پہلے میری باری آ جائے. 63 ہونے کے بعد پھر آگے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا کہ باقی آپ مکمل کریں. تو جب اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو، دلوں کی حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، فرمایا کہ تم کھلم کھلا بھی خرچ کرو، چھپ کر بھی خرچ کرو. کھلم کھلا خرچ کرنے کی بھی اللہ پاک نے اجازت دی ہے، ان تبدو صدقات فنعم ما هي وان تخفوها، دونوں طرح کی اجازت دی. فرمایا کہ اگر تم کھلم کھلا خرچ کرتے ہو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، پوشیدہ خرچ کرتے ہو یہ بھی اچھی بات ہے. دل کی حالت درست ہونی چاہیے. تو انسان اگر اس کو اللہ پاک نے گنجائش دی، چھوٹا جانور ہو، بڑا جانور ہو، گائے ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو، حصہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی خرچ کرتا ہے للہیت ہو، اللہ کی رضا اور چاہت کے لیے ہو، تو کوئی اس میں ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے. جس طرح سے انسان جانور کو لائے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بقرعید سے پہلے ہی مہینے، دو مہینے، تین مہینے پہلے ایک گائے، کوئی بچیا، کوئی بچڑا لے آیا کرتے تھے. شیخ الحدیث ہیں، درس و تدریس بھی چل رہا ہے، واعظ و ارشاد بھی چل رہا ہے، تمام در علمی خدمات بھی چل رہی ہیں، لیکن وقت آنے پر اپنے بیل کو خود اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلاتے، پانی پلاتے، وقت آنے پر اس کو نہلاتے دھلاتے صاف کرتے، اس کو بڑے پیار سے پالتے، دو تین مہینے پہلے سے لے لیا کرتے تھے. گھر کا پلا ہوا جانور انسان جانتا ہے کہ اس کو قربان کرنا آسان کام نہیں ہوتا. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنے والد ماجد سے یہ شوق ملا ہے پرندے پالنے کا. گھر میں مور بھی ہے، تیتر بٹیر بھی ہیں، اور خرگوش، دوسرے مرغیاں، وصل، اور ساتھ میں بکرے بکریاں بھی پالے ہوئے ماشاء اللہ. اپنے ہاتھوں کا پلا ہوا جانور، اس سے اولاد کی طرح پیار ہوتا ہے، اس کی عادتیں پتہ ہوتی ہے، کون شرارتی ہے، کون معصوم ہے، کون کس طرح کا، کون کس طرح کا. پورے پورے انسان جب پورے پورے سال پالتا ہے نا، تو عادتیں پتہ ہوتی ہیں. جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، وقت جانتا ہے کون سا وقت میرے دانے کا، کون سا وقت میرے پانی کا. اور اللہ پاک نے ایسا قدرتی نظام دیا کہ وقت آنے پر دانے پانی میں دیر ہو جائے، وہ میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمیں دانا چاہیے، پانی چاہیے. اپنے ہاتھ کا پلا ہوا جانور پھر راہ خدا میں قربان کرے، تو واقعتاً پھر انسان کے ہاتھوں سے جب جانور قربان ہو تو آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جب انسان ذخیرہ بناتا ہے تو پھر اس میں مزہ بھی بہت کچھ آتا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ مہینوں پہلے اس کو لاتے، اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، بڑے چمکار کے پیار سے اس کو وقت کے اوپر خدمت کرتے تھے، اور پھر بقرعید کے دن خود اس کو راہ خدا میں قربان کرتے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے کہ یا اللہ جو مجھ سے ہو سکا آپ کے حکم کی تعمیل میں اس کو پالا پوسا بڑے پیار سے، لاڈ ارمان سے، اور آج آپ کے راہ میں قربان کر دیا. اس قربانی کا نذرانہ اس قدر عظیم و شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے اہتمام کے ساتھ دمبے قربان کرتے تھے. صحابہ نے بیان کیا کہ آپ نے ایسا دمبے قربان کیے، خصی جانور آپ نے قربان فرمایا کہ آپ نے ایسا دمبا قربان کیا جو کالے میں دیکھتا تھا، کالے میں کھاتا تھا، کالے میں چلتا تھا. مراد کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے کالے حلقے تھے، منہ کے اوپر کالا نشان تھا، پاؤں کے کھروں میں، پاؤں کے اندر جیسے بکرے باساؤں کا سفید بکرا یا سفید دمبا، اور کھر کالے میں جیسے جوتے اور موزے کسی نے پہنا دیے. تو اس کی خوبصورتی بڑی پیاری ہوتی ہے. تو کہا کہ کالے میں چلتا تھا، کالے میں دیکھتا تھا، کالے میں کھاتا تھا. آج کل ہمارے یہاں جو سرگودوں کا کجلہ ملتا ہے، اللہ کے فضل سے ہم نے بھی پالا ہوا شوقیہ، تو اس کی آنکھوں میں لگتا ہے جیسے کسی نے کاجل لگا دیا، اور کانوں کی کناریاں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بڑے پینٹنگ سے اس کے کان کنارے کالے کر دیے، اور منہ لگتا ہے جیسے اس نے کسی کالی چیز کو پیا اور اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ کالے ہو گئے. تو بڑا خوبصورت اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کو بنایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرمایا کرتے تھے بڑے ذوق سے، بہت شوق سے، اور اس میں آپ دو قربانیاں فرماتے، ایک اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے. اور جب آپ کا سفر آخرت تھا، کل ہمارے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ وہ آخری سورت کون سی ہے جو قرآن کریم میں نازل ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آخری سورت جو قرآن کریم میں نازل ہوئی، جس کے بعد بمشکل آپ 9 راتیں زندہ رہے اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے، وہ سورہ نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت اور فتح اور کامیابی آ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ، قبائل در قبائل دین اسلام میں داخل ہوں گے. مطلب یہ کہ آپ کی محنت بارآور ہو چکی ہے، اب آپ کھلی آنکھوں اپنی محنت کو اجاگر ہوتا ہوا دیکھیں گے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تمام تر فرائض اسلام، ساری تر ذمہ داریاں پوری ہو چکی. اس سے پہلے جو حج آپ نے فرمایا تھا، ذلحج میں آپ نے حج کیا، ذلحج کے بعد محرم، سفر، اور ربیع الاول، ربیع الاول میں آپ کا واپسی کا سفر ہوا ہے. بہت مختصر سے ذلحج کا مہینہ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے جو سیکھنا ہے سیکھ لو، شاید کہ اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ. واضح اشارہ دے رہے ہیں، جو سیکھنا ہے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور صحابہ آتے تھے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ حج میں ایسا ہو گیا کیا کریں؟ افعل ولا حرج، آگے جاری رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں. افعل ولا حرج، چلتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں. سہولت والے احکام آپ ارشاد فرماتے رہے. ذلحج میں حج کیا، 10 ذلحج، ذلحج کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول، 3 مہینے اور 2 دن آپ کا سفر واپسی ہوا ہے، دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ سورۃ النصر نازل ہوئی، جس میں اللہ پاک نے خوشخبری دی ہے کہ اب جوق در جوق، گروہ در گروہ، قبائل کے قبائل، فوج در فوج، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک, اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تسبیح بیان کریں, کثرت سے ذکر اللہ میں لگ جائیں, حمد و ثنا کریں, تسبیح بیان کریں, واستغفر, کثرت سے استغفار کریں, مغفرت اور بخشش مانگتے رہیں. انہ کان توابا, اللہ پاک سے توبہ مانگتے رہیں, توبہ کرتے رہیں, وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک, چار چیزوں کا حکم دیا گیا, تسبیح, تحمید, استغفار اور توبہ. سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک, اس کی آپ نے کثرت شروع فرما لی. چونکہ ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں, اب مزید کوئی فریضہ, مزید کوئی چیز نہیں آنی. حجۃ الوداع کے موقع پر آیت اتر چکی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج کے دن میں نے آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن تمہارا دین میں نے تم پر کامل مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اپنی نعمت جو نعمت اسلام ہے, نعمت مذہب قرآن ہے, یہ ساری میں نے تم پر مکمل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور بطور دین مذہب اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کر لیا. اس دن دین اسلام کی تکمیل کا پیغام آ چکا ہے کہ اب کوئی بھی شعبہ ادھورا اور نامکمل اور ناتمام نہیں ہے. اور آج 9 راتیں پہلے سورۃ النصر کامل مکمل اتر رہی ہے کہ آپ کے اوپر جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ جشن منانے لگے گا, اب تو جوق در جوق اسلام کے اندر لوگ داخل ہوں گے. چند صحابہ, ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس, اور بعد میں یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو بعد میں, لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے, حضرت ابو بکر رو دیے. صحابہ نے کہا کہ یہ تو جشن کا موقع ہے, خوشی کا موقع ہے, کہ اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری آئی ہے کہ اب تو فوج در فوج اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندے داخل ہوں گے. یہ تو رونے کا موقع نہیں, جشن اور خوشی کا موقع ہے. فرمایا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے سفر کی اطلاع دی گئی ہے بڑی خاموشی کے ساتھ, کہ جب منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے, بڑی شخصیت کو پھر فالتو کہیں چھوڑا نہیں جاتا, اس کو پھر واپس بلا لیا جاتا ہے. آپ جس منصوبے کے تحت آئے تھے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر جو چیز آپ پر نازل ہوتی جائے میرے بندوں تک کامل مکمل پہنچاتے چلے جائیں, آپ نے پہنچائی. اور حجۃ الوداع پر تمام کے تمام اپنے امت کے افراد کو گواہ بنایا کہ کیا میں نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا. سب کو گواہ بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا, اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی, فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا, تیری ساری کی ساری دین اسلام کی ذمہ داری میں نے کامل مکمل پوری کر کے تیرے بندوں تک میں نے حق کو پہنچا دیا, اور یہ بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں, اس گواہی پر تو میرا گواہ رہنا. حل بلغت الرسالہ, کیا میں نے پیغمبری کی ذمہ داری کامل مکمل ادا کر دی؟ اپنے صحابہ سے پوچھا, سب نے فرمایا کہ ساری ذمہ داریاں آپ نے نبھا دی. فرمایا کہ بڑے سے بڑا حکم, چھوٹی سے چھوٹی, ہر چیز میں نے کھول کھول کر تم تک بیان کی ہے, کوئی چیز میں نے نہ پوشیدہ رکھی نہ چھپائی ہے. اور گواہ بنایا, اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں. اور یہاں پر یہ خوشخبری آ رہی ہے کہ اب لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے, تو صحابہ میں یہ صحابہ رو دیے اور کہا کہ یہ پیغام اجل ہے کہ بس اب آپ جس منصوبے کو لے کر آئے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے, اس منصوبے کی تکمیل کے بعد اب واپسی کا سفر, اس کی تیاری کریں, کثرت سے ذکر و اذکار میں لگ جائیں, تیاری پکڑ لیں, اب بس معاملہ تیار ہے. حاجی جس طرح حج کے سفر جتنا قریب آتا ہے تیاری پکڑتا ہے, یہ تیاری وہ تیاری وہ تیاری, تمام تر تیاریاں مکمل کی, فلائٹ کا وقت آیا اور رخت سفر باندھا اور چلتا بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پہلے سے آگاہ کر دیا, تو جب آپ کو بھی اشارہ مل گیا, واضح طور پر آپ بتا چکے, خطبہ بھی دیا, اپنی امت کو تمام تر نصیحتیں فرما دی, ان میں ایک نصیحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی. فرمایا کہ علی, ہر سال قربانی کے موقع پر میری طرف سے بھی قربانی کر لیا کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے افراد میں سے بھی ہیں, اور آپ کے اولاد کے درجے میں بھی آپ کے داماد ہیں, اور بہت محبوب نظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آپ کے وصی بھی ہیں, کہ آپ نے وصیت فرمائی, جو چیزیں آپ کو پیغام دینا تھا وصیت فرمانی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیتیں فرمائی ہیں, ان میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ علی, ہر سال جب تم اپنی قربانی کیا کرو تو ایک قربانی میری طرف سے بھی کر لیا کرنا. تو قربانی کا عمل اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ جانے کے بعد بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپ کر گئے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے, ایک اپنی ذات کی طرف سے, دوسرا قربانی کر کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی اپنا معمول بنایا ہوا ہے, وہ جو کجلا دمبا میں نے خوبصورت سا خریدا ہوا ہے, پال پوس کے بڑا کیا ہے, اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان ہوگا. ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں، انہوں نے چند سال پہلے مجھے بات بتائی، کہا کہ ہم چند دوست مل کر پیسے جمع کرتے ہیں، جس طرح ہمارے ماشاءاللہ مسجد کا ماحول ہے، ہمارے محبت والے نوجوان، بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے، ہر طرح کے ماشاءاللہ چاہنے والے اللہ پاک نے عطا فرمائے، اللہ پاک سب کو سدا بہار خوشیوں سے مالا مال فرمائے، ہماری محبتوں کو مزید چار چاند لگائے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اور یہ محبت جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، عرش کا سایہ دلانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے. اللہ پاک ہماری ان محبتوں کو خالص بنائے اور عرش کا سایہ دلانے کا ذریعہ اور سبب بنے. تو ان استاد نے تذکرہ کیا کہ ہمارا مسجد کے اندر، کہا کہ ہمارے دوستوں کا ایک گروپ ہے، ہم لوگ ہر سال پیسے جمع کرتے ہیں، 1,500, 1,500, 2,000, 5,000 ساتھی پیسے جمع کر کے ایک دمبا خرید کے لاتے ہیں، سارے مشترکہ طور پر استاد کو مالک بنا دیتے ہیں. مالک بنانے کے بعد پھر وہ دمبا خرید کے لاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان ہوتا ہے، اور پھر قربانی کے بعد پھر ایک دعوت رکھتے ہیں دمبے کی کڑھائی، پھر سارے وہ دوست یار پھر وہاں ماشاءاللہ محفل لگتی ہے، سارے اس میں سے پھر وہ ماشاءاللہ اس مبارک گوشت سے تناول کرتے ہیں. تو انسان کو اگر اللہ پاک نے گنجائش دی ہو، وسعت دی ہو، مال دیا ہو، اپنی قربانی تو مقدم ہے جو واجب ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر گنجائش ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پسندیدگی کا اظہار وصیت سے فرما دیا کہ علی ہر سال میری طرف سے بھی قربانی کر دیا کرنا. تو جو امت یہ آپ کی طرف سے قربانی کرے، گنتی کے ہوں گے، وہ لاکھوں میں نہیں جاتے، ہزاروں میں جاتے ہوں گے، تو آپ کو جب پتہ چلتا ہوگا یا رسول اللہ آپ کے امتیوں میں سے فلاں ابن فلاں نے بھی آپ کی طرف سے قربانی دی ہے، تو آپ کا دل کتنا ٹھنڈا اور کتنی خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہوں گے کہ میرے امتیوں میں فلاں فلاں مالداروں نے اپنے مال میں سے میری طرف سے بھی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو دنیا میں نہ رہے، ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی پوری امت کا روحانی والد ہوں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، فرمایا کہ اہل ایمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی ازواج مطہرات ان اہل ایمان کی مائیں ہیں. ایک قرات میں آتا ہے وہو اب لہم، اور وہ خود نبی کی مبارک ذات اس امت کے والد ہیں. تو روحانی والد کا محبت کا حق بنتا ہے، عظمت کا، تقدس کا، احترام کا، اتباع کا، اور ساتھ ساتھ اگر گنجائش ہو، وسعت ہو، تو انسان ایک قربانی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کی طرف سے بھی قربانی کر دی جائے. اور اگر اللہ نے گنجائش دی ہے اپنے والدین جو مرحومین ہو ان کی طرف سے، اور اگر گنجائش حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، اللہ نے گنجائش دی حضرت اسماعیل کی طرف سے، سونے پر سہاگا، نور علی نور، کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے، حضرت ہاجرہ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے قریب لا کر بسایا اللہ کے حکم سے، تنہ تنہا اپنے لخت جگر نور نظر کے ساتھ موجود ہیں، اور تنہائی کا عالم ہے، دور دور بھی نہ آدم نہ آدم ذات، اللہ کے حکم کے تحت وہاں رک گئیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی کے ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں دے کر وہاں سے چلے، تو اللہ مشکیزہ اور ساتھ میں کھجوریں دے کے واپس جب چلے، پوچھنے لگی جنگل بیابان سناٹے میں ویرانہ علاقے میں ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے، حکم ہے خاموش رہنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے ہیں، اور آس پاس بیت اللہ کے آس پاس پورے یہ پہاڑ تھے، اب تو ان پہاڑوں کو توڑ کر بڑے بڑے ٹاور بن گئے، ورنہ ادھر بھی جبل ابو قبیس ہے، ادھر جبل عمر ہے، اور دوسرے پہاڑوں کے بیچ میں یہ جگہ بنی ہوئی ہے، اور پہاڑ بھی کالے کالے، کوئی سر سبز شاداب ہرے بھرے نہیں، بیچ میں یہ وادی ہے جس میں بیت اللہ بنا ہوا ہے، جب بارش ہوتی تھی سارا پانی سمٹ کر بیت اللہ میں آ جاتا تھا، اب تو جدید دور ہے، موٹروں کے ذریعے سارا پانی فوراً سپلائی کیا جاتا ہے، ورنہ تصویروں میں اب بھی وہ چیزیں موجود ہیں کہ پورا بیت اللہ پانی میں آ جاتا تھا. تو اس لحاظ سے سناٹے کے اندر ویران جگہ ہے، نہ آدم نہ آدم زاد جب وہاں چھوڑ کر چلے ہیں، ماں اور بیٹا، بیٹا بھی شیرخوار دودھ پیتا بچہ، چلنے لگے چلنے لگے، پیچھے پیچھے آئیں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. آخر میں سوال کیا، کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے مثبت اشارہ کیا، سر ہلایا، فرمایا کہ ہاں. تو بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اذن لن یضیعنا، پھر تو ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہم یہاں بھوک اور پیاس سے نہیں مریں گے. ایسا کامل مکمل اعتماد تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر. پیغمبر کی بیوی تھی، اور پیغمبر کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے وہ ایمان عطا فرمایا تھا کہ جنگل بیابان، انسان تصور کرے کہ رات آئی ہوگی، سناٹا ہے، ویرانی ہے، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ خیمہ ہے، آس پاس کالے پہاڑ ہیں، سناٹا ہو کا عالم، ایک ماں اور ایک بیٹا، اس سناٹے کے اندر مختصر سا توشہ لیے ہوئے، کتنی راتیں گزری ہوں گی، کتنے دن گزرے ہوں گے، اور ہوتے ہوتے وہ توشہ ختم ہو گیا، کھجورے ختم، پانی ختم، اب اس کے بعد پانی کی تلاش میں نکلی ہے، پانی کی تلاش کے لیے سامنے صفا پہاڑ ہے، ادھر مروہ پہاڑ ہے، ادھر اطراف میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو صفا پہاڑ پر چڑھی کہ شاید آس پاس کہیں پانی کا چشمہ دکھائی دے جائے، دور دور سوکھی زمین ہے، سنگریزے اور پتھریلی زمین، اتر کر دوسرے پہاڑ پر جانے لگی، سامنے مروہ پہاڑ ہے، درمیان میں نشیب ہے، ڈھالان ہے، اور سامنے بچے کو لٹایا ہوا ہے، پیاس کی تپش اور شدت، حرمین شریفین کی گرمی آج بھی ناقابل برداشت، ایسی کا دور ہے، ٹھنڈک کا دور ہے، لیکن جب انسان ہوٹل سے گاڑی سے اترتا ہے، چلچلاتی دھوپ لگتا ہے جیسے چولہے کے قریب انسان کھڑا ہے، تپش، اس میں ایک شدت اور ایک حرارت ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال، ایک تیزی وہاں پر نمودار ہوتی ہے، اس تپتے صحرا کے اندر اور تپتی اس ریگستانی اور گویا کے سنگریزوں والی زمین کے اندر پانی کی تلاش میں وہ مروہ پر چڑھی ہیں، اور درمیان میں جب وہ آئیں ڈھالان کے اندر تو بچہ نظروں سے اوجھل ہوا، تو دوڑی ہیں، بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھی ہیں، وہاں بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی، اسی پانی کی تلاش میں کئی چکر ادھر سے ادھر لگا لیے، چکر لگانا، یہ ادا، یہ بیتابی، یہ فریاد بھرا انداز اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک اللہ پاک نے اس کو عبادت کا حصہ بنا دیا، حاجی حج کرے یا معتمر عمرہ کرے، جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان چکر نہ لگا لے، جب تک مرد حضرات دوڑ نہ لگا لیں، اس وقت تک ان کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا، اکیلی تنہا چکر لگا رہی ہیں، پانی کی تلاش کر رہی ہیں، ادھر سے اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ جبریل امین آئے، حضرت اسماعیل جہاں لیٹے ہوئے تھے ان کے ایڑیوں جہاں پڑ رہی تھی وہاں پر مارا، وہاں سے اللہ پاک نے پانی کا چشمہ ابال دیا، زمزم وہاں سے ابلنے لگا، جب دیکھا پانی بہتا ہوا، پانی ابلا، فوراً دوڑی چلی آئی اور مٹی جمع کر کے اس کی منڈیر بنانے لگی، فرمانے لگی زمزم زمزم زمزم، رک جا رک جا، کہاں بہ رہا ہے، رک جا رک جا، زمزم، اس کو منڈیر بنائی، پانی کو سمیٹا جوڑا اور منڈیر بنا کے اس کو ایک چھوٹا سا حوض بنا لیا، خود بھی سیراب ہوئی، بچہ بھی سیراب ہونے لگا، اس وقت سے اللہ پاک نے اس زمزم کے چشمے کا آغاز کرایا ہے، ایک پیغمبر کے قدموں سے اس کا اللہ پاک نے سلسلہ جاری فرمایا، اور والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کو تعمیر فرما رہے تھے، اس پتھر کو بھی اللہ پاک نے مبارک بنا دیا، فرمایا کہ اس کو ہمارے گھر کی زینت بنا دو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تعمیر کی ہے، اس کو آپ اپنا مصلی بنائیں، وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کر، اللہ، پیغمبروں کے قدموں میں بھی اللہ پاک نے ایسی برکتیں رکھی ہیں کہ ان کے قدموں سے جڑنے والا، اپنے آپ کو مٹانے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا، وہ بھی بامراد اور کامیاب ہو جاتا ہے، وہ زمزم کے چشمے سے پھر اللہ پاک نے وہاں ہریالی کی ہے، سبزہ اگایا ہے، صحرا بھی کی ہے، پھر یمن سے قحط زدہ ایک قافلہ چلا ہے قبیلہ جرہم، وہاں سے پانی کی تلاش میں ہوتے ہوتے انہوں نے یہاں چرند پرند دیکھے تو اندازہ ہوا یہاں پانی ہوگا، ہوتے ہوتے وہ پانی کی تلاش میں یہاں پہنچے، اجازت لی، وہاں قیام کیا، پھر وہاں قبیلہ بسا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ان کی شادی اس قبیلے سے ہوئی، پھر وہاں نسل چلی، اسی نسل سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطے مبارک کے اندر پھر آپ کا وجود مسعود ہوا ہے، اس دوران بڑی بڑی قربانیاں آئی ہیں، ایک طرف اس ماں کا کلیجہ، اس کی ہمت اور حوصلہ، ان کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، اللہ پاک نے ان کی ایک ایک ادا کو عبادت بنا دیا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنے لخت جگر نور نظر بیٹے کو جا کے ذبح کر دیں، قربان کر دیں، تمام تر قصہ تفصیلی ہے، ان کو قربان کرنے کے لیے لے چلے اور لے جا کر مینا کی جگہ میں، آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جہاں پر ایک گنبد سا بنایا ہوا ہے کہ جس جگہ لٹایا تھا، اوندھے منہ لٹایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چہرے پر چہرے کی نظر پڑ جائے اور ترس آ جائے، اللہ کے حکم کے اندر کہیں ہاتھ کانپ جائے، پیشانی کے بل لٹایا ہے اور پٹی باندھ لی ہے آنکھوں پر تاکہ ترس نہ آ جائے، اور بیٹے نے بھی نصیحت اور وصیت کی کہ ابا بے فکر ہو کر، قرآن کریم میں پورا اللہ پاک نے قصہ ذکر فرمایا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بچے، میرے لاڈلے بیٹے، بنی پیار کا جملہ ہے، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر،
ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاء اللہ ساتھ جوڑ دیا, اگر اللہ نے چاہا, اللہ کی مدد میرے شامل حال نہیں نا, تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے. میں جزا فضا واویلا نہیں کروں گا, اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. فلما اسلما, اللہ پاک تعریف کر دے, فرمایا کہ باپ بیٹے جب دونوں سر تسلیم خم کر کے قربانی کے لیے آ گئے ہمارے آگے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا ابراہیم, چھری چلا دی, ہم وہاں سے پکارے, ہم نے کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, آپ نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کو, اپنی فرما برداری کرنے والوں کو بڑا بہترین بدلہ دیتے ہیں. اور فرمایا کہ رہتی دنیا تک ہم نے اس کو یادگار بنا کے, نشانی بنا کر, عبادت بنا کر چھوڑ دیا, بنیاد وہاں سے پڑی, اور رہتی دنیا تک, قیامت تک کے لیے امت مسلمہ میں اللہ پاک نے مالداروں پر اس قربانی کے عمل کو واجب قرار دے دیا کہ اب قربانی کا عمل کرو, ایسا ہی ہے جیسے راہ خدا میں اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر دیا ہو. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں شرف قبولیت حاصل کر جاتا ہے, گناہوں کی بخشش کے کفارے کا ذریعہ اور سامان بن جاتا ہے. اللہ اکبر, ادھر وہ پانی زمزم کا چشمہ جاری اور ساری ہوا, سال ہا سال بیتتے گئے. زمزم کا کنواں جاری اور ساری رہا, بیچ میں ایک وقت آیا جس میں تعطل آیا, پھر حضرت کے دادا حضرت عبد المطلب سے اللہ پاک نے دوبارہ اس کو کھدوایا, پھر دوبارہ سے انہی بنیادوں پر اس کو دوبارہ تازہ کروایا. ایک تاریخی قصہ ہے پورا وسیع. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور آیا, آپ نے اس کی عظمتوں کو بیان فرمایا, اور حضرات علماء محدثین علماء اکرام فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر اور کائنات عالم میں اگر کوئی مبارک پانی زمزم سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جایا جا رہا تھا, آپ کا شق صدر ہوا, سینہ چاک کر کے قلب اثر کو نکالے, تشت میں رکھا گیا سونے کے, اور اس کو دھویا گیا. اس وقت جس پانی سے اس کو دھویا گیا وہ زمزم کا پانی تھا. اگر کائنات میں اس سے اور زیادہ مبارک اور پاکیزہ پانی ہوتا تو اس کو لا کر آپ کے قلب اثر دھویا جاتا, لیکن اس وقت جس پانی کا چنا ہوا وہ زمزم کا پانی تھا, اس سے آپ کا قلب اثر دھویا گیا, دل صاف شفاف کیا گیا. دل کا آپریشن کر کے ایک چھوٹا سا سیاہ لوتھڑا دل میں ہوتا ہے جس میں شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے, جو شیطان جہاں سے اپنی کاروائیاں کرتا ہے, اس کو نکال کے ایک طرف کر دیا گیا. آپ کے دل سے شیطان کے وسوسے والی جگہ ہی صاف کر دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پانی کو استعمال فرمایا, صحابہ کے سامنے اس کی عظمتیں برکتیں بیان فرمائیں, اور جو چیز بیان کرنا مقصود ہے, موقع تھا, بڑا ڈول زمزم کا آپ نے بھروا کے نکلوایا, صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ موجود تھا, آپ نے براہ راست بجائے گلاس میں پینے کے ڈول سے منہ لگا کر پانی پیا زمزم کا. صحابہ خوش تھے کہ آج تو پورا ڈول ہم سب کو ملے گا, رچ کے پئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ زمزم آپ نے پیا, اور بنفس نفیس آپ تشریف لائے زمزم کے کنویں پر, پورا بھرا ہوا ڈول جو آپ نے نوش فرمایا تھا زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا, فرمایا کہ میری آنے والی امت کے لیے. پہلے ہی وہ مبارک پانی, کائنات کا سب سے مبارک اور مقدس پانی, اس میں آپ نے اپنا پیا ہوا پانی زمزم کا پورا ڈول بھر کے ڈال دیا واپس, فرمایا کہ آنے والی امت کو بھی ملتا رہے گا. آپ کو پتا تھا کہ یہ چشمہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا, میری امت میں جو بھی فرد میرا استعمال شدہ پانی پینا چاہے وہ زمزم پی لے. کس قدر آپ کی محبت ہیں, کس قدر آپ کی شفقت ہیں, کس قدر آپ کی عظمت ہیں. آپ نے ہمیشہ اپنے موجودہ امتوں کی قدردانی کے ساتھ اپنے آنے والی امت کی بھی قدردانی فرمائی ہے. ہر لمحے ہر آن دعائیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر بڑے لاڈ اور بڑے موڈ کے اندر, بڑی خوشی کا موقع تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی, یا رسول اللہ آج تو میرے لیے کوئی زبردستی دعا فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت, اے اللہ میری عائشہ کے گناہوں میں جو سابقہ گناہ ہو, جو لاحقہ گناہ ہو, جو چھپ کے گناہ ہو, جو کھلم کھلا گناہ, تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے, اس کو بخشا بخشایا بنا دے. تو فرمایا کہ جب دعا آپ نے خاص میرے لیے کی نا, میں خوشی سے کھل کھلا کر ہنس پڑی, اور ہنستے ہنستے قہقہ لگاتے لگاتے میں آپ کی گود میں نے اپنا سر رکھ دیا. بڑے لاڈ اور پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رہا کرتے تھے. آخر بھی بالکل جب آپ جا رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اس طرح سے کہ آپ کا بدن مبارک کا سر اور آپ کا سینہ آپ کی گود میں تھا. اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہی میں آپ نے گویا کہ دنیا سے آخرت کا سفر فرمایا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہنس کے جیسے میں نے سر آپ کی گود میں رکھ دیا تو آپ نے پوچھا عائشہ کیا تم کو میری اس دعا سے خوشی ہوئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہیں, آپ نے اتنی پیاری دعا مجھے دی ہے کہ اس سے بڑھ کر مجھے اور کس سے خوشی ہوگی. تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا عائشہ جانتی بھی ہو کہ یہ جو دعا میں نے تم کو دی ہے یہ میری وہ دعا ہے جو میں ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ میری امت کے اگلے پچھلے کھلے عام چھکے جو بھی گناہ ہو تو ان کو بخش دے. اللہ میاں تو آپ کی ہر بات کی لاج رکھتے ہیں, تو آپ تو اس قدر دعائیں دے کر ہمیں گئے ہیں, امت کا حق بنتا ہے کہ وسعت ہو, گنجائش ہو, فراوانی ہو, فراخی ہو, اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہو. تو بڑے مخلصانہ انداز میں محبت کا حق ادا کرنے کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسان قربانی کر دے, گنجائش نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, ادھر سے قرضہ لینا ادھر سے قرضہ لینا, حق العباد اپنے ذمے لے کر عبادت کرنا وہ تو پھر انسان بوجھ بڑھا لے گا, اس کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ دکھلاوے کے لیے بھائی قربانی نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے, گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے لیکن قرضہ لے کر, اور پتہ بھی کہ قرضہ چکانے کے اسباب نہیں ہے, قرضہ لے کر قربانی کرنا یہ تو سراسر ظلم و زیادتی ہے کہ اللہ کی عبادت انجام دی جا رہی ہے دکھلاوے کے لیے, اور بندوں کا جو قرضہ لے لیا ذمے بوجھ لے لیا اس کے اتارنے کے بھی سامان نہیں ہے, تو ایسی قربانی یہ خطرے میں ہے. اللہ میاں نے جتنی گنجائش دی ہو جتنی وسعت دی ہو کھلے دل سے انسان اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت انجام دے لے, اور جو موقع سنہری ہاتھ لگا ہے رمضان ہو, رمضان کا بعد کا زمانہ ہو, عید بقرعید ہو, جشن کی خوشی کے موقع ہوں, ہر موقع پر جو موقع ملا ہے یہ موقع پہ زندگی میں گنے چنے موقع ہیں, سال بسال یہ موقع مل رہے ہیں اور چانس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ موقع آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں بے شمار عیدیں اور بقرعیدیں نصیب فرمائے. تو یہ رمضان جو ہمارا گزر گیا ایک موقع گزر گیا, جتنا لوٹ لیا جتنا سمیٹ لیا جتنا کما لیا وہ محفوظ ہو گیا. اب ہم سوچیں کہ یار وہ شب قدر میں ہم زیادہ عبادت کر لیتے زیادہ روز, اب نہیں ہو سکتا وقت گیا. یہ چانس ملے ہوئے ہیں, رمضان آئے گا جائے گا, عید آئے گی جائے گی, بقرعید آئے گی جائے گی, مبارک دن آئیں گے جائیں گے, مبارک راتیں آئیں گی اور جائیں گی. تو جو موقع جو چانس جتنے زندگی میں لکھے ہیں اللہ پاک نے کتنے چانس ملنے ہیں, 60 ملے 70 ملے 80 ملے 90 ملے, آنے والے موقع سے انسان بھرپور فائدہ اٹھا کے جتنی بھی نیکی لوٹ سکتا ہے سمیٹ سکتا ہے کر لے, آخرت کا ذخیرہ بنا لے. ابھی ہمارے مدرسے کے فضلاء میں سے ایک فاضل کا انتقال ہوا پچھلے اتوار کے دن, اور دل کا ان کو اٹیک ہوا تھا, علاج چل رہا تھا, ڈاکٹر نے بتایا تھا غالباً اس دن 15 تاریخ تھی, یا 15 نہیں بلکہ کون سی تاریخ ہوگی, 25 تاریخ تھی یا کون سی تاریخ تھی, بہرحال جس دن انتقال ہوا اس دن کی تاریخ ڈاکٹروں نے ان کو دی ہوئی تھی, وہ ان جو پلاسٹی وغیرہ کرنے کے لیے, چونکہ وہ نمبر آنے میں ٹائم لگتا ہے, تو علاج تو چل رہا تھا, دل کا اٹیک ہو چکا تھا, ڈاکٹروں نے جس تاریخ کو ان کو بلایا تھا اس تاریخ ان کا یوم وفات بنا, اور رات صبح فجر کے وقت انتقال ہوا. امام اور خطیب تھے اپنی مسجد میں, رات یعنی اپنی وفات سے 10 گھنٹے پہلے ان کے کسی اور عزیز کا انتقال ہوا تھا. تو آج کل تو فیس بک کا دور ہے اور دوسرے تیسرے پیغام رسانی کے سلسلے ہیں, تو رات ان کے پاس کچھ مہمان آئے تھے, دوسرے علماء اور ساتھی وغیرہ, تعزیت ان کے عیادت کے لیے کیا, تمہاری طبیعت خراب چل رہی ہے, تو تصویریں سیریں بھی کچھ انہوں نے کھینچی ہوئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیس بک پر لگائی تھی کہ یہ حضرات میری عیادت کو آئے, ان حضرات کا شکریہ, اور ماشاء اللہ ان حضرات سے ملاقات ہوئی اور محفل ہماری گرم رہی, اور فلانے مولانا صاحب ان کا فلانے صاحب کا انتقال ہوا, اس کا بڑا افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمایا, درجات بلند فرمایا, ایسا کرے ویسا کرے, پورا ایک مضمون اس دن ہمارے ساتھی مجھے دکھا رہے تھے, تو ایک تعزیتی مضمون لکھا ہوا, نیچے چند تصویریں شیئر کی ہوئی کہ یہ ہمارے ساتھی میرے پاس آئے تھے اور عیادت کے لیے, بڑی خوشی ہوئی ان حضرات کی, یہ وہ یہ پیغام لکھا ہوا ہے. اور صبح فجر کے لیے جب اذان کے لیے اذان کا وقت ہوا اٹھے, تو قسمت سے خود ہی مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا, تو آ گئے اذان کے وقت میں, اور اسپیکر کھول کے تیاری کر رہے تھے کہ اذان میں خود ہی دے دیتے ہیں, مؤذن صاحب آ گئے تو کہا کہ آپ اذان دیں, میری طبیعت تھوڑی بگڑ رہی ہے میں گھر جا رہا ہوں. طبیعت بگڑنے کے کہہ کر وہ گھر چلے, اذان ہو گئی فجر کے, گھر پہنچے اپنے بستر پہ جا کر لیٹے اور دل کا دوبارہ اٹیک ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. بیوی نے بیچاری نے شور مچایا, پھر لوگ وہ جمع ہوئے نمازی کچھ آئے ان کو لے کر اسپتال گئے, تو پتہ چلا اللہ کو پیارے ہو چکے. تو رات 10 گھنٹے پہلے کا وہ پیغام ہے, کہ جس میں وہ ملاقات کا اس کا اس کا فلاں دماغ تذکرہ کیا اور 8-10 گھنٹے گزرے کہ خود بھی مرحوم بن کے دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اسی پیغام کے نیچے کسی اور نے لکھا ہوا تو کسی جاننے والے نے کہ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے. کچھ وقت پہلے ایک انسان دوسرے کو دعائیں مغفرت دے رہا ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد دوسرا ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے. تو زندگی ایسی بے بھروسہ ہے. اچھا کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی, ایک تو ہوتا انسان عمر رسیدہ ہو زیادہ عمر نہیں, موٹر سائیکل چلاتے چلاتے دل کا اٹیک ہوا تھا اور اس سے چلاتے چلاتے گر پڑے اور پھر اسپتال کا علاج معالجہ چلتا رہا لیکن بس وقت اجل لکھا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ زندگی میں انسان کو چانس ملے ہیں, رمضان بھی محدود ہیں, عید بقرعید بھی محدود ہیں, مالی عبادات ہوں, بدنی عبادات ہوں, حسن اخلاق کے معاملات ہوں, تعلقات کو نبھانے کا معاملہ ہو, دیگر تمام تر معاملات, یہ زندگی میں محدود انسان کو موقع ملے ہوئے ہیں. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو سنبھال لے اور نیکی کے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لے. اب جیسے یہ 10 دن 10 راتیں بڑی مبارک ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک انہوں نے نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 یہ 9 تاریخ یوم عرفہ کہلاتا ہے. عربی کے اندر مختلف دنوں کے مختلف نام ہیں. یوم عاشورہ 10 محرم کا نام ہے, یوم عرفہ یہ 9 ذی الحج کا نام ہے, یوم النحر یہ گویا کہ قربانی کے دن کا نام ہے, ایام التشریق یہ بقرعید کے 1 دن پہلے سے لے کر 4 دن بعد تک کا نام ہے. مختلف نام ہوتے. تو یوم النحر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور ایک اور حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کا روزہ, 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر روزوں کا ثواب رکھتا ہے اور 1 رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر ثواب رکھتی ہے. اب یہ دن یہ راتیں جو انسان کو ملی ہوئی ہیں اس کی انسان قدر پہچان لے, موقع ہو جائے, ہمت ہو, ساتھ دیتی ہو طبیعت, روزہ رکھ لے, رات کو قیام کر لے, کوئی تلاوت کر لے, کوئی دعائیں کر لے, کوئی تہجد کے اندر جاگنے کا اہتمام کر لے. کوئی نہ کوئی لوٹنے سمیٹنے کا سنہری دن سنہری راتیں ہیں کہ جن کی قسمیں اللہ پاک نے اٹھائی ہیں. والفجر ولیال عشر قسم میں فجر کے وقت کی, 10 راتوں کی, والشفع والوتر جفت اور تاک کی. جفت سے مراد یوم النحر ہے 10 ذی الحج اور تاخ سے مراد والوتر, تاخ سے مراد 9 ذی الحج وقوف عرفہ جس دن ہوتا ہے یوم عرفہ. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ یہاں کے اعتبار سے رکھیں کہ وہاں کے اعتبار سے رکھیں. حضرات علماء اکرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر علاقے میں ہر چیز کا حکم وہ وہیں کے علاقے سے وابستہ ہے. ہمارا چاند جب نظر آیا تو رمضان ہمارے علاقے کے چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے, روزہ ہمارے سورج طلوع سورج غروب کے اعتبار سے ہوتا ہے, شب قدر بھی ہر علاقے میں رمضان کی جو تاک راتیں بنتی ہیں اس کے اعتبار سے ہوتا ہے, نمازوں کے اوقات, یہ سورج, ہر چیز اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اللہ پاک نے رکھی ہیں. اسی طرح یوم عاشورہ ہے 10 محرم الحرام, تو ہر علاقے میں جو 10 محرم ہوگی اس دن کا روزہ فضیلت رکھتا ہے. اسی طرح یوم النحر سے مراد ہر علاقے میں جو بھی ذی الحج کی 9 تاریخ ہوگی وہ یوم عرفہ کہلائے گا. وہ تو صرف وجہ تسمیہ ہے کہ اس کو یوم عرفہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یوم عرفہ میں حجاج چونکہ 9 تاریخ جو مکہ مکرمہ میں بنتی ہے اس میں وہ وقوف عرفہ کرتے ہیں, اس مناسبت سے اس کو یوم عرفہ کا نام دیا گیا. لیکن اس دن کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جس دن وقوف عرفہ چل رہا ہو اس دن کا روزہ یہاں پر یوم النحر وہ یوم عرفہ کہلائے. اگر اس کو مانا جائے تو یہ تو میڈیا کا دور تو ابھی آیا, سیٹلائٹ سسٹم تو ابھی آیا, ورنہ جب تک یہ ہمارے مواصلاتی نظام نہیں تھا تو مہینوں مہینوں ایک دوسرے کی خبریں نہیں ہوتی تھیں, نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہاں حج کون سے دن پڑا, رمضان کون سے دن شروع ہوا, عید الفطر کون سے دن پڑی. وہ تو بعد میں جب قافلے آتے تھے بتاتے تھے اس سال حج اس تاریخ کو پڑا تھا, اس سال بقرعید ایسی تھی, رمضان اس تاریخ کو شروع ہوا. تو یہ تو مواصلاتی دور ابھی شروع ہوا. دین اسلام کامل مکمل سدا بہار ہے, ہر چیز ہر علاقے کے ساتھ اللہ پاک نے جو مختص رکھی ہے. تو یہاں کا جو 9 تاریخ ہماری بنے گی ذی الحج کی وہی ہمارا یوم العرفہ ہے. اب گاؤں میں رہنے والا ہو, موبائل سسٹم سے ہٹا ہوا ہو اور یہ سسٹم ہی نہ ہو تو پھر انسان گویا کہ وہ تو اندھیرے میں ہے. تو اس دن سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس تاریخ سے تعلق ہے کہ ہر علاقے میں رہنے والا بسنے والا اپنے شہر اپنے علاقے کے جب وہ 9 تاریخ ذی الحج کی ہو تو وہ اس کا یوم النحر وہ یوم عرفہ کہلاتا ہے. اس دن وہ گویا کہ اس عبادت کو انجام دے گا. اگر تو ہر چیز وہیں سے جوڑ دی جائے پھر تو قربانی بھی انسان وہیں کے اعتبار سے کرے, کیونکہ یوم النحر بھی وہاں ایک دن پہلے ہو جائے گا. اس سال ماشاءاللہ جمعہ کا حج ہے, تو ہفتے کی وہاں عید ہے اور ہماری اتوار کی عید ہے. انسان پھر تو وہ جب وہاں سے جڑ کے چل رہا ہے پھر تو ہفتے کے دن قربانی کر کے فارغ, چونکہ وہاں تو بقرعید ہفتے کے دن پڑ رہی تھی سعودیہ میں, تو وہاں کے اعتبار سے یہاں قربانی کر لے گا. اس کو تو تسلیم نہیں کرتا انسان, لیکن اس چیز میں بڑے الجھتے ہیں, بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو یہ صرف وجہ تسمیہ, نام رکھنے کی جو وجہ بنی وہ اس لحاظ سے کہ 9 تاریخ ذی الحجہ کی مکہ مکرمہ والوں کے لیے جب منیٰ کے اندر عرفات کے اندر حجاج پہنچتے ہیں تو اس دن وقوف عرفہ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اس دن کا نام, ذی الحج کی 9 تاریخ کا نام یوم عرفہ رکھا ہے. یوم الترویہ اس سے پہلے کے دنوں کا نام ہے, یوم النحر اس کے بعد کا, ایام التشریق یہ جس میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے, یوم عاشورہ 10 محرم الحرام, یہ بھی اس کا بھی حکم یہی ہے کہ ہر علاقے میں ہر خطے میں 10 تاریخ جو محرم کی بنتی ہے اس تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب اور عبادت ہے. اسی طرح دیگر شعبان کی 15ویں رات ہے, اکثر و بیشتر سعودیہ ہم سے ایک دن آگے چل رہا ہوتا ہے. شاد و نادر کبھی کبھار کئی سال میں جا کر تاریخ برابر ہو بھی جاتی ہے, لیکن اکثر و بیشتر ایک دن کا فرق چلتا ہے. تو اس لحاظ سے 15 شعبان کی تاریخ ہو یا روزہ ہو وہ بھی اپنے علاقے کے اعتبار سے, اور یہ یوم النحر کا روزہ بھی, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا کہ ایک روزہ ایک سال کے برابر ثواب رکھتا ہے, اور ایک رات کی عبادت وہ گویا کہ شب قدر کی عبادت کا ثواب رکھتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے روزے کے بارے میں, یہ 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا, مطلب کہ گناہوں کی بخشش کا سامان بن جائے گا. اور اسی طریقے سے یوم النحر, اس دن کا روزہ جب رکھ لیا تو 9 تاریخ تک کے خالی روزوں کا عمل ہے, اور پھر مرد حضرات اور خواتین کے لیے 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق یہ بھی واجب رکھی گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد مرد حضرات تو اونچی آواز سے اس کو پڑھتے ہیں, عورتوں کے لیے بھی اس کا پڑھنے کا حکم ہے لیکن آہستہ آواز. خواتین چونکہ اکثر و بیشتر گھروں میں ہوتی ہیں, مرد حضرات چونکہ مسجد میں بھول بھی جائیں تو مجمع میں بہت سارے لوگوں کو یاد ہوتا ہے, اکثر امام خود بھی بھول جاتا ہے, لیکن پیچھے سے جیسی آواز ایک دم سے یاد آ جاتی ہے, وہ سب مل کر پڑھتے ہیں. خواتین چونکہ گھروں میں اکیلی نماز پڑھتی ہیں تو بھول چک ہو جاتی ہے, تو حضرات نے فرمایا کہ اس کی یادداشت کے لیے طریقہ کار یہ کہ جب ایام تشریق آئیں تو خواتین کے بھی گھروں میں اپنی جگہ نماز کی بنی ہوتی ہے, تو وہاں پر ایک چھوٹا سا پرچہ لکھ کر لگا دیں, اپنے کوئی بھی جملہ لکھ کر لگا دیں, تکبیر تشریق کی یاد دہانی اپنی دیوار پر, سامنے دائیں بائیں کہیں پر بھی, تاکہ جب سلام پھیرے تو پرچہ نظر آ جائے, اور تکبیر تشریق وقت پر پڑھ لیں, یہ واجب کا درجہ رکھتی ہیں. یہ دن ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن افضل ایام العشر, اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن بڑے مبارک اور بڑے پسند اور بڑے محبوب ہیں. فرمایا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ محبوب ہے دیگر ایام کی بنسبت. پھر آپ نے آگے حکم دیا, فاکثروا فیہن التہلیل والتسبیح والتحمید. فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی لا الہ الا اللہ کے ساتھ کثرت سے کلمہ پڑھو, کثرت سے تسبیح پڑھو, کثرت سے تحمید پڑھو, کثرت سے تکبیر پڑھو. یہ تیسرا کلمہ جو اس میں سب چیزیں آ رہی ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, ساتھ میں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کا ورد رکھنے کا آپ نے حکم دیا کہ یہ تکبیر کے, تسبیح کے, تحلیل کے ایام ہیں. بکثرت اللہ تعالیٰ کی کبریائی, بلندی, شان بیان کی جائے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان ورد زباں اللہ تعالیٰ کی ان صداؤں کو زبان پر اپنا ورد زباں بنا کے رکھے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یا چاہے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, اس کا ورد رکھے, چاہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کو اپنا ورد زباں بنا لے. تو یہ دن فرمایا کہ اس میں تحلیل, تحمید, تسبیح, تکبیر, اس کو بکثرت جاری اور ساری رکھو, یہ بھی بالکل واضح حکم ہے حدیث مبارک کا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بلندی, شان, کبریائی, تسبیح, تحمید, حمد و ثنا, پاکیزگی اور اس کی بزرگی کو بیان کیا جائے, یہ بزرگی بیان کرنے والے ایام ہیں. ساتھ میں نفلی عبادات کا اہتمام ہو, کچھ صدقہ خیرات, اور نفلی عبادات کے اندر تلاوت کا اہتمام ہو, نوافل کا اہتمام ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو, کثرت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا التزام ہو. اللہ تعالیٰ ان دنوں میں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے پورا ایک وسیع زمانہ دے دیا 9-10 دن کا, لوٹو اور سمیٹو. لمحوں میں بیٹھ کر انسان اللہ تعالیٰ کو منانے کی بھی کوشش کرے آنسو بہالے ندامت کی، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے احساس کم تری اور اپنا احساس ندامت اور اپنا احساس جرم وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے. الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواکا. ربا تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار پہ حاضر ہے. الہی عبدک العاصی اتاکا اے میرے پروردگار تیرا ایک گنہگار بندہ تیرے دربار پر آیا ہے دستک دے رہا ہے. مقرم بالذنوب وقد دعاکا وہ اقراری مجرم ہے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے اس سے پہلے بھی وہ تجھ کو پکارتا رہا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ اگر تو اس کی بخشش فرما دے تو بے شک بخشش کرنا تیرے ہی شایان شان ہے، تو ہی بخشش کر سکتا ہے، تو ہی اس کا اہل ہے. وَإِن تَطْرُدْ اگر تو نے اس کو دھتکار کر بھگا دیا، جھرک دیا، بھگا دیا، دور کر دیا، فَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ تیرے علاوہ اور ہے کون جو اس کے اوپر رحم کرے گا، کائنات میں اللہ کے علاوہ اور ہے کون جو ارحم الراحمین ہو. اس کو منانے کے دن ہیں، راضی کرنے کے دن ہیں، اپنے گناہوں پر سچی توبہ و استغفار کرنے کے دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کے دن ہیں، تعلق بنانے کے دن ہیں. راتیں بھی مبارک ہیں، دن بھی مبارک ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر لو لگا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم فرما رکھے ہیں، حاجی وہاں لوٹ سمیٹ رہے ہیں، ہم یہاں لوٹتے سمیٹتے رہیں. اور اللہ پاک نے ان دنوں کے اندر وہاں حاجیوں کے لیے قربانی کا عمل رکھا، تو یہاں پر بھی مالداروں کے لیے قربانی کا عمل رکھا کہ جہاں جہاں بسنے والے مالدار ہوں گے وہ بھی راہ خدا میں اللہ کے لیے قربانی کا نذرانہ پیش کریں گے. اور میں نے عرض کیا کہ ایک ایک روئے کے بدلے، ایک ایک بال کے بدلے اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ یہ کھر، کھال، بال سمیت، حتیٰ کہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ان کے یہ جو چارہ، دانہ، پانی، فضلہ، ہر چیز وہ تول دی جائے گی. مجاہد کا گھوڑا جس طرح اس کی پرورش کی جاتی ہے تو اس کا ایک ایک چیز نامہ اعمال میں اس کا وزن آ جائے گا. تو جس چیز کو، جس قربانی کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان کرنا مقصود ہے اس چیز کے اوپر بھی اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھے. نیت اپنی صاف رکھی جائے، کبھی بھی دل میں شائبہ آئے، دکھلاوے کا، ریاکاری کا، فوراً نیت صاف کر لے کہ یا اللہ یہ تو میں کام، یہ نیکی آپ کے حکم کی تعمیل میں کر رہا ہوں. اتنی مہنگا دور ہے، حصہ بھی انسان لے تو 12-15 ہزار سے کم کا نہیں ملتا، اور جانور بکرا بھی خریدنے جائے تو 40-50 ہزار سے کم کا نہیں ملتا، گائے خریدنے جائے لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3-4-5 لاکھ سے اوپر جا رہے ہیں. تو اپنی وسعت کے مطابق خرید رہا ہے، یا اللہ اتنا جو میں نے سرمایہ خرچ کیا، یا اللہ جو پیسہ میں نے خرچ کیا، یا اللہ شیطان وسوسہ ڈال لے سب کچھ یا اللہ ایک طرف، لیکن صرف یہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. تنہائی میں اللہ کے آگے دعا مانگتے ہوئے کہ یا اللہ یہ بکرا، یہ دمبا، یہ حصہ، یہ گائے، یہ اونٹ، یہ میری قربانی اپنی بارگاہ میں آپ قبول فرما لیں. ایک رات ایسی تھی جس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ آؤ بھائی لاؤ، جس سے جو ہو سکتا رہا ہے خدا میں ضرورت ہے اس وقت مالی قربانی پیش کرو. صحابہ میں جس سے جو ہو سکا لا کے پیش کر دیا. ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، گڑ گڑائے، آہوزاری کی، کہا یا رب میرے اوپر تیرے بندوں میں اگر کسی کا حق بنتا ہو تو میں تیری رضا کے لیے اس کی قربانی دیتا ہوں کہ مجھے وہ حق نہیں چاہیے، وہ تیرے لیے میں قربان کرتا ہوں. اللہ میں سے آہوزاری کر لی، منجات کر لی. صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کہ فلاں کہاں ہے فلاں، فرمایا رات تو تم نے بڑی عجیب قربانی راہ خدا میں پیش کی، اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ ایک بندے کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اپنا وہ حق قربان کر دیا جو کسی بندے کا حق اس کے اوپر آ رہا تھا. یا اللہ وہ حق میں آپ کی ذات کے لیے معاف کرتا ہوں، وہی میری طرف سے اپنے راہ میں قربانی کے طور پہ قبول فرما لے. تو جس بندے کے پاس ہو بخوشی کرے، جس کے پاس نہ ہو تو اس کے لیے بھی اللہ پاک نے چھوٹ رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے یہ بھی ایک موقع پر فرمایا کہ یہ قربانی میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتے. تو اگر حیثیت نہ ہو تو انسان اللہ کی رضا میں راضی رہے، یا اللہ مانگے، شکوہ شکایت نہ کرے، یا اللہ ہمیں بھی اتنی گنجائش، اتنی وسعت عطا فرمایا کہ ہم سے بھی یہ عبادت انجام دلوا لیں. اور یہ بے زر، بے پر، بے یار و مددگار انسان جو ہوتا ہے اس کی دعا بڑی گہرائی سے نکلتی ہے. جب انسان سوچے یا اللہ دھڑا دھڑ قربانیاں ہو رہی ہیں اور ہمارا گھر سناٹے میں پڑا ہے. کتنے کتنے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جس میں عید کے دن گزر جاتے ہیں اور بعد میں کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی ایک بوٹی تک نصیب نہیں ہوتی. بہت سے ایسے سفید پوش چھپے رستم ہیں جن کا کوئی نہ رشتہ ناتا، نہ تعلق، نہ دوستی، نہ کوئی جان، نہ پہچان. عید آئی، بقرا عید آئی، گزر گئی، کوئی گوشت دینے والا بھی نہیں ہوتا بےچارے، ویسے روکھے سوکھے. عید سے پہلے عید کے دن بھی ویسے روکھے سوکھے گزر جاتے ہیں. ہمارے استاد محترم کے ایک جاننے والے یہیں کراچی کے کسی علاقے میں غریب آبادی کا بتا رہے تھے کہ ایک محلہ ہے جس میں کہا کہ 4-5 گھرانے تو میں جانتا ہوں کہ جہاں کے لوگ مزدور پیشے ہیں. کہا کہ صرف وہ لوگ آٹا لاتے ہیں اور چائے کا سامان لاتے ہیں. کہا کہ صرف چائے پکاتے ہیں اور روٹی پکا کر روٹی چائے سے کھاتے ہیں. ان لوگوں کے پاس راشن کے پیسے نہیں ہیں. کہ سالن پکا سکیں, کوئی کبھی کوئی دال, کبھی چاول, کبھی کوئی مرغی, کوئی سالن کھا کے. یعنی استاد کے جاننے والے نے بتایا کہ میں چار پانچ گھرانے سے جانتا ہوں کہ ہمارے محلے میں وہ بےچارے اپنے اس قدر محدود وسائل ہیں کہ صرف روٹی اور چائے اس پر گزارا کر رہے ہیں. تو جس اللہ نے جس کو مال دیا, جس کو کم دیا, جس کو زیادہ دیا, اسی اللہ سے بندہ لو لگائے کہ اللہ ہمیں بھی وسعت دے دیں, ہمیں بھی اتنا مال دیں کہ ہم بھی آپ کے راہ میں یہ عبادت انجام دے لیں. لیکن شکوہ زبان پر نہ ہو, شکایت زبان پر نہ ہو, حال حال میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا میں راضی رہنے والا راضی ہے. راضی ہیں ہم اسی میں جس میں ہیں آپ راضی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے جذبوں سے سرشار فرمائے. ہر عبادت جس میں خلوص ہوتا ہے اس میں عزت بھی ہوتی ہے, عافیت بھی ہوتی ہے, برکت بھی ہوتی ہے. تو قربانی کا عمل ہو, دیگر اپنے کوئی بھی اعمال ہوں, کھلے عام کرنے والے اعمال بھی کیوں نہ ہو, جب وسوسہ آئے دکھلاوے کا فوراً اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے, یا اللہ یہ کام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, وسوسہ آ رہا ہے, شیطان مجھے بہکا رہا ہے, یا اللہ کچھ بھی نہیں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ اپنی بارگاہ میں خالص طرح سے قبول فرما لیں, فوراً ہی وسوسہ دور ہو جائے گا. اپنی وسعت کے مطابق ہر عبادت انسان انجام دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام در عبادات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ اتوار کا دن انشاءاللہ زندگی بخیر. اپنی یہاں بقرعید کا دن ہوگا تو وہ بقرعید کے دن تو چھٹی ہے ظاہر درس کی, اس کے بعد بھی جو اتوار آئے گا اس اتوار بھی انشاءاللہ درس کی چھٹی رہے گی. تو زندگی بخیر انشاءاللہ دو اتوار بیچ میں ہمارے درس کی چھٹی رہے گی. ایک اتوار تو عید ہے اور اس سے اگلے اتوار انشاءاللہ ہماری چھٹیاں چل رہی ہیں, تو انشاءاللہ زندگی بخیر. ہو سکتا ہے ہمارا کہیں سفر وفر ہو جائے بچوں کے ساتھ. رمضان سے پہلے بھی جب وقفہ آ رہا تھا میں نے کہا تھا کہ عید کے بعد جب ہمارا بیان شروع ہوگا اعلان کریں گے, عید کے فوراً بعد جو اتوار آئے گا اس میں چھٹی رکھیں گے. ہو سکتا ہے ہمارا کہیں سفر وفر ہو. تو اللہ پاک نے رمضان کے اندر بالکل وہم و گمان نہیں تھا, اچانک انتظام فرمایا اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارا پھر وہ رمضان کا 25ویں شب کو ختم ہوا اور اسی رات اللہ پاک نے عمرے کا سفر نصیب فرمایا. پھر عید بھی وہاں مدینہ منورہ کی نصیب ہوئی زندگی میں پہلی دفعہ, اور اس کے بعد اللہ پاک نے پھر ماشاء اللہ عید کے بعد کے دن بھی وہاں حرمین شریفین میں نصیب فرمائے. تو اللہ پاک ہم سب کو آنے والے ایام خوشیوں کے ساتھ نصیب فرمائے, ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے, نظر بد سے بچائے, حاسدوں کے حسد سے بچائے, مفسدوں کے فساد سے بچائے, دشمنوں کی دشمنیوں سے, جادو ٹونے سے اللہ تعالی ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے, ہر قسم کے خطرات سے, حوادثات سے, نقصانات سے, فتنوں سے اللہ پاک بچائے. یہ حامد صدیقی صاحب ہیں, ان کی زوجہ محترمہ شمیم حامد بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو بھی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. حاضرین میں حاضرات میں جو بھی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے. اب تمام حضرات جو درس کے اندر شرکت کے لیے آتے ہیں, خواتین بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آنے لگی ہیں, اللہ پاک تمام تر آنے والیوں کو آنے والوں کو بہترین صلے اور بدلے عطا فرمائے. ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے الحمدللہ, اور اس کے پیچھے ہماری ایک محنت ہوتی ہے الحمدللہ. درس سے پہلے کافی مطالعہ کرنا ہوتا ہے, تیاری کرنی ہوتی ہے کہ آج کس موضوع پہ بولنا ہے, انتھک محنت اور کوشش ہوتی ہے اللہ پاک کے فضل سے, اور بیان اچھا ہو جاتا ہے الحمدللہ. اللہ پاک سے خوشی ہوتی ہے, دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ قبول فرما لے, اور اس میں کوئی بڑائی جتانا مقصود نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہی نے ذمہ داری دی ہے, وہی آسان فرماتے ہیں, وہی کہلواتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو نفع مل جاتا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے والدین ماجدین کا, ہمارے بڑوں کا فیض اللہ پاک اس طرح جاری ساری فرما دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ جاری اور ساری رکھیں. لیکن بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی تیاری کرنی ہوتی ہے, جمعہ کا دن بھی بڑا بھاری ہوتا ہے کہ جمعہ کے بیان کی تیاری, بہت حساس منصب ہے یہ ممبر و محراب, اس میں بیٹھ کر ذمہ داری کے ساتھ, امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ انسان نقل کلام کرتا ہے, کوئی بات بیان کرتا ہے, بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو اس سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے, اس میں بھی انسان دل دماغ تھکتا ہے, پھر بیان کرنے میں بھی انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے, بعد میں بھی میری اعصابی تھکن اتنی ہوتی ہے, جا کر تھوڑا آرام کرتا ہوں, سستاتا ہوں, چائے پیتا ہوں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ من عالیہ, ان کا بھی درس عصر سے مغرب تک اسی دن اسی وقت ہوتا ہے. ایک دن ان کی در دولت پر حاضری تھی, استاد محترم حضرت مولانا قاری نسیم الدین صاحب کے ساتھ جانا ہوا تھا, ان سے پہلے سے وقت لیا ہوا تھا, تو بیان سے فارغ ہو کر ملاقات کرتے کراتے جیسے تشریف لائے گھر میں بٹھایا ہم لوگوں کو, فرمایا میں دو منٹ میں آیا. اثر سے مغرب تک کا دوران کافی لمبا تھا, اندر گئے فٹافٹ جلدی سے پان منہ میں دبا کر آ گئے, کیونکہ حضرت پان کھاتے ہیں نا, تو اتنا لمبا وقفہ بغیر پان کے وہ ہڑک ہو رہی ہوگی نا, گئے جلدی سے اندر منہ میں, دیکھا تو پان دبائے ہوئے چلے آئے. پھر ماشاء اللہ بڑے مست و مگن اپنے دیر تک بات چیت گفت و شنید چلتی رہی. اللہ پاک سایہ سلامت رکھے ہمارے بزرگوں کا, ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ یہ معاملات آپ حضرات تشریف لاتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور جو انسان محنت کر کے آتا ہے ایک بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے, آپ حضرات قدردانی کے ساتھ سنتے ہیں, اور بہت سارے حضرات اس سے ماشاء اللہ فیضیاب ہوتے ہیں, باقاعدہ سیکھتے ہیں, سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنا آسان کام نہیں ہے, اور وقت نکال کر آنا آسان کام نہیں ہے. تو میں تمام تر آنے والے مرد ہوں یا خواتین ہوں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ تمام حضرات کا خواتین کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور انشاءاللہ ہم سب کو اخلاص کے جذبے سے سرشار فرمائے, اور ہماری محفلوں کو مزید چار چاند لگائے, ترقی عطا فرمائے, ہر قسم کی نظر سے حسد سے اللہ پاک بڑائی سے تکبر سے اور ریاکاری سے ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انا نسالك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا, اللهم استرنا بصدرك الجميل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة, ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار. اللهم عافنا واعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل لنا عندك وليجة, واجعل لنا عندك زلفى وحسن مآب. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك, فاغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, ولا تخزنا يوم القيامة, إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.